passt.
Du bist ja taub.
Du bist ja taub.
Hier soll man beide gucken, gerade.
Geh mich drüber. Ja. Ja. عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمان اس مست جس کن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان اس دیوان یا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اذان اس دیوان اتھے کن اس عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم تی کنی کنی سات اذان دیوان یم ساتھ ایمو بوز کی حضور علیہ السلام فرمو یم دنیا مز رحلت پرد فرمو ایمان گون برداش کی ایمو گون اللہ تبارک و تعالی دعا کہ بار الہا یسمین بینئی چھ چشمن ہن گاش چھو ینی سے واپس اور دعا قبول ہوگی یہ نابینا ہوگی جب صحابہ کو پتا چلا کہ عبداللہ ابن زید انصاری نے اس طرح دعا کی اور ان کی بینائی چلی گئی ہے صحابہ نے عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا دعا مانگی عبداللہ ابن زید نے کہا میری آنکھوں کی رونق تب تھی جب ان آنکھوں سے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نہیں رہے اب مجھے آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں کہ میں ان آنکھوں سے کس کو دیکھوں گا یہ ہے وہ اندر کا تعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ہر چیز کو ترجیح دینا حالانکہ قوت بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے اور اس لیے عطا کی ہے کہ تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے اس سے نفع اٹھائے انسان کو وقت کے اوپر آنکھوں کی بینائی کام آئے مگر صحابہ کا جو تعلق تھا جیسے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب سنا غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے انہوں نے معلوم کیا کہ کون سے دندان مبارک شہید ہوئے معلوم کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ اویس قرنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک باقی نہیں رہے تو اویس قرنی سمجھتے ہیں کہ میرے لیے یہ زیب نہیں دیتا میرے لیے اب یہ مناسب نہیں ہے کہ جس کو تم نے نبی تسلیم کیا ہے اس کے دندان مبارک تو شہید ہو جائے لیکن اویس قرنی اپنے ان دانتوں کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتا رہے ویسے کرنے کے لیے یہ مناسب نہیں. انہوں نے پتھر اٹھایا اور انہوں نے اپنے سامنے کے دو دانت توڑ دیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا. انہی بلال کے انتقال کا وقت آ رہا ہے, ان کی بیوی رو رہی ہے, واحزنا ہائے غم, آج میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مؤذن آج ہم کو داغ مفارق دے کے جا رہے ہیں. لیکن بلال کیا کہہ رہے ہیں؟ بلال کہہ رہے ہیں کہ وا تربا وا فرحا, یہ تو خوشی کا موقع ہے, یہ تو مسرت کا وقت ہے. غدن نلقا محمدا واحبا, یہ دنیا سے منتقل ہونے کے بعد کل ہماری ملاقات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے ساتھ ہوگی. وا فرحا وا تربا, یہ تو خوشی کا وقت ہے بلال کے لیے کہ بلال دنیا سے تو جا رہا ہے, بلال بیوی کو چھوڑ کے تو جا رہا ہے, بلال اپنے بچوں کو چھوڑ کے تو جا رہا ہے, لیکن آگے جانے کے بعد بلال کی جو ملاقات ہونے والی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ملاقات ہوگی. یہ تعلق تھا جس کی وجہ سے وہ کسی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سامنے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ محبت ہے. اسامہ ابن ثمال رضی اللہ تعالیٰ یمامہ کے سردار تھے, وہاں کے حکمران تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا, لیکن بارہ کہ جب تک اللہ نے ہدایت مقدر نہیں رکھی تھی اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید نفرت تھی, شدید عداوت, شدید دشمنی. وہ ایک مرتبہ مدینہ کے باہر سے گزر رہے تھے, صحابہ کی ایک جماعت ادھر تھی, ان کو پتا نہیں کہ یہ کون ہے, انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا. یمامہ ابن عثام کو, یمامہ کے حکمران, انہوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے لائے اور مسجد نبوی کے اندر, مسجد نبوی کے ایک پلر کے ساتھ, ایک ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا. صحابہ کو پتا نہیں کون ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا قدآور شخص, بظاہر اپنی قوم کا بڑا معلوم ہوتا ہے, جس نے اپنا نام ثمامہ ابن عثال بتایا ہے, اس کو ہم نے گرفتار کیا ہے اور مسجد نبوی کے اندر پلر کے ساتھ باندھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ثمامہ کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ صحابہ ان کو لے کر آئے اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ لا کر باندھ دیا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ثمامہ ابن عثال کے پاس گئے اور ثمامہ کو مخاطب کر کے کہا, ثمامہ کیا خیال ہے تمہارا, ان کو چھوڑ دیا جائے یا کیا کیا جائے؟ ثمامہ کی جرأت کہ اس حال میں بھی ان کو پتا ہے یا تو مجھ کو قتل کر دیا جائے یا مجھے اسی طرح جیل میں ڈال دیا جائے, جو وقت کے حکمرانوں کا معاملہ ہوتا ہے, یعنی ان کی رہائی کا کوئی ان کی رہائی کا کوئی ان کے سامنے وہ نہیں ہے کہ مجھ کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن اس حال میں بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, ثمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے, تو ثمامہ نے یہ کہا, آپ کے اختیار میں, آپ میری گردن بھی اڑا سکتے ہیں اس لیے کہ میں آپ کے قبضے میں ہوں, اور آپ چاہیں تو آپ مجھ کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا, ثمامہ کو چھوڑ دو. انہوں نے ثمامہ کو کھول دیا. ثمامہ کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مجھ کو چھوڑا جائے گا. ثمامہ کو جب چھوڑا گیا رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے دین میں داخل کیجیے, اور اس کے بعد قسم کھا کے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کہ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے تک جتنی نفرت اور عداوت مجھے آپ کی ذات کے ساتھ تھی, دنیا میں کسی اور شخصیت کے ساتھ اتنی نفرت اور عداوت مجھے نہیں تھی, لیکن اب کلمہ پڑھنے کے بعد جتنی محبت اور تعلق مجھے آپ کے ساتھ ہے, دنیا میں کسی ذات کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا تعلق مجھے نہیں ہے. یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہوا؟ ایک شخص کہہ رہا کہ ابھی تھوڑی دیر تک پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میرے دشمن تھے, مجھے آپ کے ساتھ کوئی تعلق, کوئی لگاؤ, کوئی محبت, کوئی عشق نہیں تھا, لیکن اب میں نے کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھنے کے بعد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انزل الناس منازلہم, اس کا جو مقام ہے صحابہ نے تو لا کر باندھ دیا, لیکن صحابہ کو پتا نہیں, صحابہ کو علم نہیں ہم نے کس شخص کے ساتھ کیا معاملہ, کہ وہ صحابہ ان کو جانتے نہیں تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا نے اس کے دل کے اوپر قبضہ کر لیا, سمجھتے کہ مجھے قتل ہونا ہے, مجھے چھوڑا نہیں جائے گا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی واقعہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند بن عتبہ, جب نے حضرت حمزہ کو شہید کروایا, حضرت حمزہ کے جگر اور کلیجوں کو چبایا, جب وہ فتح مکہ کے اوپر ایمان لائی ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو خیمہ ہے, یہ خیمہ دنیا کے تمام خیموں کے اندر میرے نزدیک قابل نفرت تھا, لیکن اب جو آپ کا خیمہ ہے, چونکہ مکہ مکرمہ کے موقع کے اوپر صحابہ کے خیمے لگے ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیمہ لگا ہوا تھا, حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا, تو ایک معمول کی بات تھی, تو حضرت ہندا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو آپ کا اہل آپ کا جو خیمہ ہے, اب دنیا کے اندر جتنے بھی خیمے ہیں ان تمام خیموں کے اندر جو سب سے محبوب خیمہ میرے نزدیک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہے. یہ کیا تھا, کیوں صحابہ اتنا ٹوٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دنیا کی لالچ نہیں دی, صحابہ کو حکومتوں کی لالچ نہیں دی, اور احد کے اندر کافروں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا, آپ نے آواز لگائی کون ہے جو ان بدبختوں کو مجھ سے منتشر کر دے, سات انصاری صحابہ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک سب شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کیا, اور دو مہاجری تھے, ایک میں ایک سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے, کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا تیر کمان موجود تھا ان سب کو ساتھ کے حوالے کیے کیا, اور ساتھ کو حوالے کرنے کے بعد یہ کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا سعد, اے سعد ابن ابی وقاص میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو, ایر میں تو تیر چلاتا رہے, اور سعد ابن ابی وقاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی اوٹ میں چھپے ہوئے ہیں, سعد تیر چلا رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد سے کہہ رہے میرے ماں باپ سعد تجھ پہ قربان ہو. سعد تیر چلا رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر سے سر نکال کے کافروں کی طرف دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر سے سر نکال کر کافروں کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور سعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, آپ اس طرح اپنا سر مبارک مت نکالیے کہیں کافروں کا تیر آ کر آپ کو لگ نہ جائے. ایسے لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنے والے, تب جا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا. وحب بن قابوس دیہات کے اندر رہنے والے ایک صحابی, یہی غزوہ احد کا مرحلہ چل رہا ہے, یہ مدینہ آئے ہوئے ہیں. مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں اور صحابہ احد میں اور کافروں کے ساتھ جنگ چل رہی ہے. ان کے ساتھ ان کے مال مویشی تھے, بکریاں ان کے ساتھ تھی, ان کو وہیں چھوڑا اور چھوڑ کر احد پہنچ گئے. احد پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کافر بڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون میری طرف سے دفاع کرے گا اور اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. وہب بن قابوس جو اچانک مدینہ پہنچے تھے اب احد کے میدان میں, یہ آگے بڑھے, انہوں نے اس حملے کو توڑا اور توڑنے کے بعد واپس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ان کو منتشر کر دیا, اب میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا وہب تیرے لیے جنت کی بشارت ہے. یہ سننا تھا کہ وہب کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی, وہ وجد میں آ گئے اور وجد میں آنے کے بعد تلوار لی, کافروں کے اندر گھس گئے, گھسنے کے بعد جان شہادت نوش. اللہ اکبر, آئے کس لیے تھے؟ کسی کام سے مدینہ آئے تھے. مدینہ نے سنا جنگ احد چل رہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس صحابہ کے ساتھ وہاں پر لڑ رہے ہیں, اس لیے اپنا کام بھول گئے, اپنے ساتھ جو جانور تھے ان کو چھوڑ دیا, میدان احد میں پہنچے, لیکن ابھی بھی وہاں لڑنے کی نیت نہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا جو مجھ سے ان کو ہٹائے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے, ہٹا دیا, کام مکمل ہو گیا. لیکن واپس آ کے پھر پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے میرے لیے؟ اللہ کے نبی نے کہا جنت کی بشارت. آگے بڑھے, شہادت ملی. شہادت ملنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں شاید سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہب بن قابوس کے سرحانے کھڑے ہیں اور ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں وہب تو نے اللہ کے نبی کو راضی کیا, اللہ تجھ سے راضی ہو. حضرت عمر نے یہ جملہ سنا, حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے, حضرت عمر کہنے لگے کاش وہب کی جگہ یہ عمر کی لاش ہوتی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے وہب اللہ کا نبی تجھ سے راضی ہے, اللہ بھی تجھ سے راضی ہو, اللہ بھی تجھ سے راضی ہو. کہاں گیا ہمارا وہ کام؟ صحابہ نے رستم کے دربار میں, کسرا کا دربار لگا ہوا ہے, وہاں پہنچ کر صحابہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو, آپ کی زندگی کو, آپ کی سیرت کو, آپ کی سنتوں کو, آپ کی اتباع کو, آپ کی غلامی کو اوپر کر کے دکھایا. ایسا نہیں صحابہ نے صرف مکے میں کیا, جو مصر ہے, الجزائر ہے, مراکو ہے, یہ عربی ممالک نہیں تھے. آج کیا کہا جا رہا ہے؟ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مدارس والے ہیں یہ سائنس کیوں نہیں پڑھاتے, یہ انگریزی کیوں نہیں پڑھاتے, ان کے فائدے سے مدرسے والوں کو انکار نہیں, لیکن مدرسے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم مدرسے والوں سے یہ تقاضا کر رہے ہو تو جن اسکولوں کے اندر تم پڑھ رہے ہو ان اسکول والوں سے تم یہ کیوں تقاضا نہیں کرتے کہ تم ہم کو عربی کیوں نہیں پڑھاتے؟ ان اسکول والوں سے تم کیوں یہ تقاضا نہیں کرتے ہو ہم کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے؟ یہ تو دوگلی پالیسی ہوئی ہے. مدرسے والے سے تو آپ ایک مطالبہ کر رہے ہیں, یعنی جہاں آپ قرآن پڑھا رہے ہیں, جہاں آپ حدیث پڑھا رہے ہیں, جہاں اسلامک جو اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں, اس کی جو برانچیں ہیں, اس کی جو شاخیں ہیں, وہ علوم پڑھا رہے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ اس علم کو بھی شامل کر دو. لیکن مدرسے والے واپس میں یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا کہنا اپنی جگہ بجا, ہمیں ان علوم کے نفع کا انکار نہیں, لیکن جن کالجوں کے اندر, جن یونیورسٹیز کے اندر, جن اسکولوں کے اندر آپ پڑھ رہے ہو آپ کیوں ان اسکولوں سے یہ تقاضا نہیں کرو ہم مسلمان ہیں ہمیں اسلامیات پڑھائی جائے؟ کیوں یہ تقاضا نہیں؟ اور صحابہ کون تھے؟ صحابہ نے جا کر مصر میں مصریوں کی زبان نہیں سیکھی, صحابہ نے ان کو اپنی زبان پڑھا ہے. ہم وہ لوگ ہیں, ہم تم سے مانگنے کے لیے نہیں آئے, ہم تم کو دینے کے لیے آئے, اور جب تم کو لینا ہوگا تمہیں قرآن کی زبان سیکھنی پڑے گی, اس کے بغیر تم کو ملے گا نہیں. ملک کی زبان کو تبدیل کر دیا, الجزائر ملک کی زبان کو تبدیل کر دیا, مراکش ملک کی زبان کو تبدیل کر دیا, مغرب ملک کی زبان کو تبدیل کر دیا. صحابہ وہ تھے, صحابہ ہماری طرح یہ نہیں تھے, احساس کمزوری نہ آج کا آج آندھی نہیں کی نہیں تھی. ایک صحابیہ اسی عہد کے اندر, ان کے والد, ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کے شوہر, چاروں شہید, اور یہ مدینہ میں, مدینہ میں ان کو اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. یہ مدینہ سے نکلی, آگے صحابہ کی ایک جماعت ملی, ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے, لیکن تمہارے والد شہید ہو چکے. لیکن یہ رکھی نہیں, یہ سن کر کہ میرے والد شہادت والی, یہ رکھی نہیں, انہوں نے ماتم کرنا شروع نہیں کیا, کہ آگے بڑھی. آگے بڑھنے کے بعد پھر صحابہ کی ایک جماعت ملی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے, لیکن تمہارے شوہر شہادت پا چکے ہیں. لیکن یہ پھر بھی نہیں رکتی, والد بھی گئے, شوہر بھی گئے, آگے بڑھ رہے. پھر ایک جماعت ملی, پھر پوچھا اللہ کے نبی کا کیا حال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے, لیکن تمہارے جوان بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے, وہ شہید ہو چکے ہیں. یہ پھر بھی نہیں رکتی ہے, آگے بڑھی. پھر پوچھا میرے نبی کا کیا حال ہے, کہ تمہارے نبی تو ٹھیک ہے, لیکن تمہارے بھائی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. باپ بھی شہید, شوہر بھی شہید, جوان بیٹا بھی شہید, اور بھائی بھی شہید. لیکن یہ پھر بھی نہیں رکتی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر نظر پڑتی ہے, زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے جس کو تاریخ نے رقم کر کے رکھا ہے, کل مصیبت بعد کا جلل. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت ہونے کے بعد تمام مصیبتیں جو پہاڑ بن کر مجھ پہ ٹوٹی ہے, میرا شوہر بھی گیا, میرے والد بھی گئے, میرا بیٹا بھی گیا, میرا بھائی بھی گیا, کل مصیبت بعد کا جلل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ کی زیارت کے بعد یہ مصیبتیں میرے لیے ہلکی اور آسان. ہم سا کوئی معاملہ, کوئی مسئلہ, یہ کون سا تعلق تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا چیز تھی؟ اللہ کو تبھی تو مانیں گے جب نبی کو مانیں گے, نبی ہی تو اللہ سے ملائے گا. لیکن جب نبی ہی کو نہیں مانتے, نبی ہی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, نبی ہی کے اوپر اعتماد نہیں ہے, یہ تو کہنا ناز ہی پاکی نا, ہمیں مطلب کیا ہو کہ اللہ کے نبی کے اوپر اعتماد نہیں ہے. جب نبی کے اوپر اعتماد نہیں, آپ ایک قدم اللہ کی طرف نہیں بڑھا سکتے. ایک جہاد کا موقع ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, ایک خاتون گھر میں رو رہی ہے, مردوں کا تعلق, خواتین کا تعلق, بچوں کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک خاتون رو رہی, جب روتے روتے وہ ہلکی ہو گئی, اس سے پوچھا گیا کیوں رو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا ہے, میرے شوہر ایک جہاد کے سفر میں شہید ہو چکے ہیں, میرے گھر میں اب کوئی مرد نہیں, اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے جس کو میں ابھی گود کے اندر کھلا پلا رہی ہوں. اس کے بعد کیا کیا اس خاتون, اس بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے, میرے شوہر تو پہلے شہید ہو چکے ہیں, گھر میں کوئی اور مرد نہیں ہے جو آپ کے سفر جہاد کے ساتھ آپ کے ساتھ جائے, اب اس بچے کو میں لے کر آئی ہوں, اس بچے کو جہاد کے لیے قبول کر لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی بندی, یہ بچہ کیسے جہاد کرے, یہ ہمارے ساتھ چلے گا کیسے, چلے گا جہاد کیسے کرے گا؟ تو وہ خدا کی بندی کیا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو مجھے بھی پتا ہے یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا, یہ تیر نہیں اٹھا سکتا, ہاں کہ کافروں کا جب حملہ ہو, کوئی صحابی اس کو ہاتھ میں لے کر ڈھال کے طور پر اس کو استعمال کر سکتا ہے, کہ جو ادھر سے تیر اور تلوار کے حملے ہو آگے بڑھا کر میں کے میرے بچے کو دے سکتا ہے تاکہ اس صحابی کی جان بچ جائے. کون سا تعلق تھا، کون سا تعلق تھا، کیا تعلق تھا؟ خنسا، اللہ اکبر، زبانیں جتنی بھی دنیا کے اندر ہے، خنسا رضی اللہ تعالیٰ کی جو شاعری ہے عربی کے اندر، خواتین کے اندر ایسی شاعرہ نہیں اٹھی ہے، ایسی شاعری ہے اس کی۔ چار جوان بیٹے، یعنی عورت کے اندر چاروں کو بیٹا کہ بیٹھو جاؤ، اور چاروں کے چاروں شہید ہو گئے۔ جب خنسا کو پتا چلا تو خنسا نے کیا کہا؟ اس اللہ کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی حمد و ثنا ہے جس نے خنسا کو چار شہیدوں کی ماں بننے کا اعزاز دیا۔ کل قیامت کے دن خنسا کو جب پکارا جائے گا، کہا جائے گا کہ وہ ماں جو چار شہیدوں کی ماں ہے وہ آئے، وہ ماتم نہیں کرنے لگی، اب کیا ہوگا، میرے بڑھاپے کا کیا ہوگا؟ میرے بزرگ اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی، جو تعلق تھا، جو عقیدت تھی، جب تک وہ محبت، وہ تعلق، وہ عقیدت آج ہم میں پیدا نہیں ہوتی، اور وہ کیسے پیدا ہو؟ اس صحابہ کے واقعات کو انسان پڑھے، صحابہ کے واقعات یعنی انسانی دل و دماغ کے اندر، آج بھی دنیا کے اندر لوگ ایسے ہیں۔ ہاں، یہ دنیا کا نظام یہی نہیں، یہ جو دنیا کا نظام اللہ تبارک تعالیٰ چلا رہے ہیں، حدیث کے اندر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں باقی نہ رہے تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے۔ صرف ایک آدمی جو صرف اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اگر یہ ایک بھی باقی نہیں رہے گا دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے محروم ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو تعلق انسان کو ملتا ہے، یہ جو عقیدت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ انسان کو بیٹھے بٹھائی نہیں ملتی، اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ صحابہ نے قربانیاں دی تھی، صحابہ نے سب کچھ داؤ پہ لگایا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کے مالدار ترین شخصوں کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن جب ہجرت کا سفر کیا ہے، ہجرت کے سفر میں جب وہ روانہ ہوئے، گھر پہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، ان کے والد نابینا تھے، ان کے والد نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹیوں کو بلا کے کہا، ارے ابو بکر نے تمہارے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ابو بکر کا جو مال ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ ہوتا ہے، وہ دین کے اوپر خرچ ہوتا ہے، ان کو یہ پتا تھا۔ لیکن اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہوں نے کچھ کنکر ایک تھیلی میں بھرے، اور بھرنے کے بعد ان کو ایک تاک پہ رکھا، اپنے نابینا دادا کو ہاتھ پکڑ کے لائی اور کہا، دادا جان اس تھیلی کے اوپر ہاتھ رکھیے، دیکھیے کتنے دینار اور درہم ہمارے ابا جان ہمارے لیے چھوڑ کر گئے۔ ابو بکر کے بچے، ابو بکر کے مزاج کے اوپر جو کچھ ہے وہ کس کے اوپر، وہ دین کے اوپر لگا، وہ ایمان کی نشو نما کے اوپر لگا، وہ ایمان کے بنانے کے اوپر لگا۔ آج میرا مال کس پہ لگ رہا ہے؟ آج اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ کس پہ لگ رہا ہے؟ جب دین کی نسبت پہ کوئی آتا ہے، اس وقت میرے بول کیا ہوتے ہیں، میری زبان کیا ہوتی ہے، اور جب دنیا کی نسبت پہ اسی مال کو خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت میں کتنے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جیسی محبت تھا، اس وقت تک تو اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت کرے۔ آج جس دنیا کے اندر، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو میڈیا کا دور ہے، میڈیا جھوٹ کو سچ بنانا چاہے اور سچ کو جھوٹ بنانا چاہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، نہیں آج کے زمانے میں تو یہ ممکن نہیں ہے. نوز باللہ من ذلک اللہ. جب یہ ممکن نہیں تو پھر اللہ کا فیصلہ. اگر تم نبی کے ساتھ یہ تعلق نہیں بنا سکتے, نبی کے ساتھ یہ نسبت تمہیں نہیں مل سکتی, اس کے لیے تم محنت کرنے کے لیے, سوچنے کے لیے, آخر صحابہ کو یہ تعلق کیسے ملا تھا, کس چیز نے صحابہ کو اتنا اوپر اٹھایا تھا, اگر اس کے لیے تم تیار نہیں ہو تو اللہ کا دین بھی اتنا سستا نہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو دین دیا ہے یہ یوں ہی ہم تک نہیں پہنچا, یوں ہی ہم تک نہیں پہنچا. آج جو یہ سننا پڑتا ہے کہ چند ٹھیکروں کے لیے ایک انسان نے اپنا دین بیچ دیا, چھوڑ دیا, وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس کو یہ دین محنتوں کے بعد, قربانیوں کے بعد. ہم سوچے کہ امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمتہ اللہ علیہ, ایک سفر نہیں, دو نہیں, تین سفر کیے, ایک سفر میں ان کو 6 مہینے کا عرصہ لگا کشمیر آنے کے لیے, 6 مہینے کا عرصہ. تبھی کیا کہ جب دین کی عظمت تھی, دین کی قدر و قیمت تھی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی, تعلق تھا, محبت. ورنہ آج معمولی برف پڑی. ہم لوگ تو اپنے پرانوں سے سنتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جب برف گرتی تھی تو ایک مکان سے دوسرے مکان تک جانے کے لیے راستہ بنانا پڑتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایک منزل تک برف باری ہوتی تھی, پورا مکان کا ایک منزلہ حصہ جو ہے وہ برف کے نیچے چلا جاتا تھا, تھوڑی برف باری اور سب پریشان. لیکن جب امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمتہ اللہ علیہ ہمدان سے آئے ہوں گے, کوئی ہوائی سروس نہیں, کوئی ریل گاڑی کی سروس نہیں, کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں, اب کن پہ پیدل اور جانور آپ کے ساتھ ہیں, ان جانوروں پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر سے, لداخ کی چوٹیوں کے اوپر سے آپ گزرے ہیں, یہ جو پیر پنچال کا رینج ہے اس کے اوپر سے, تو کتنی تکلیف انہوں نے اٹھائی ہوگی. لیکن کیوں اٹھائی یہ تکلیف؟ دین کی قیمت دنیا کے مقابلے میں اہم تھی, زیادہ تھی, اس لیے آنے کے لیے تیار ہوئے. ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ, اور پورا عرصہ یعنی 18 مہینے تو یہ ہوئے, اور اس کے علاوہ تقریباً 3.5 سال اس کشمیر کے اوپر محنت کرتے رہے. آج اس کشمیر کا حال کیا ہے؟ کل وہ گریبان پکڑ سکتے ہیں کہ بتاؤ میں تو ہمدان سے, روس کی ان ریاستوں سے آیا تھا اور ایک نعمت, ایک دولت کو لے کر آیا تھا, اس کا باغ ہم نے یہاں پر لگایا تھا, لیکن جب تمہارا دور آیا بتاؤ تم نے اس باغ کو کیوں اجاڑا؟ وہ یہاں حکومت کرنے نہیں آئے, ورنہ ہم کہتے یہ شاہ ہمدان کشمیر کے ایک بڑے حکمران تھے جو باہر سے حکومت کرنے کے لیے. نہیں, انہوں نے ایمان کی مایا, ایمان کی پونجی, ایمان کا سرمایہ, ایمان کی دولت, یہاں کے انسانوں کو جو ایمان جانتے نہیں تھے, جو ایمان سے واقف نہیں تھے, ان کو ایمان کی دولت عطا کر کے, اور پھر اتنا ہی نہیں, یہ جو آپ کا کشمیر آج سے کس کی دین ہے, وہ ساتھ ملا ہے کہ ان کی معیشت کو درست کیا جائے, ان کو اکانومی کو سٹرانگ کیا جائے, یہ بھک منگے نہ بنے, یہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے. تو انہوں نے تو یہ محنت کی, لیکن جب ہمارا دور آیا کہ جب 700 سال گزر گئے اس کے بعد ہم اسی ایمان کو, اسی دین کو, اسی عقیدت کو, اسی محبت کو چند کوڑیوں کے عوض بیچ رہے. میرے بزرگ اور دوستو, اللہ تبارک تعالیٰ کا جو قانون ہے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم, جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کشمیری قوم کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح اگر کوئی قوم میرے دین کو چھوڑنا چاہے ہم کسی اور قوم کو کھڑا کریں, جیسے تم کو کھڑا کیا تھا ایک وقت, تم اس کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو، اس کی قیمت کو نہیں سمجھو گے تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان و عقیدے سے محروم کر کے کسی ایسی قوم کو کھڑا کر سکتا ہے جن کو ایمان و عقیدے کا کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی علم ہی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایمان و عقیدے کے ہدایت کے دروازے ایسے کھولے گا کہ ان کے لیے وہ نعمتیں، ایسی نعمت جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے. آج دنیا پیاسی ہے، پیاسی. آپ یہ مت دیکھو کہ یورپ کیا کر رہا ہے، امریکہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو پڑھنے لکھنے والے ہیں، سب یکساں نہیں ہیں. وہ تلاش میں ہے وہ چیز. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ترقی سے ہم کو وہ چیز نہیں ملی. جتنا انہوں نے معاشرے کو ننگا کیا، ہم کو روحانی سکون اس سے نہیں ملا. اور یہ روحانی سکون صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پونجی صحابہ کی طرف منتقل کی، اور جس کی گواہی صحابہ نے میدان عرفات میں، کہ اللہ کے نبی نے کہا بلغتو، کیا میں نے اس محنت کا حق ادا کیا، میں نے تم تک وہ سرمایہ پہنچایا کہ نہیں. صحابہ نے گواہی دی، قد بلغت الامانہ وقد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، آپ نے نبوت کا حق ادا کیا، آپ نے امانت داری کا حق ادا کیا، آپ نے ہم تک پہنچایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب فرب مبلغ او عام انسان، دیکھو جو یہاں پر موجود ہیں ان تک پہنچانا جو یہاں پر موجود نہیں ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ جو اولیاء کرام رحمہم اللہ اجمعین، علماء، محدثین، مفسرین ہر زمانے میں اپنی حد تک کام کرتے رہے، اللہ نے اس کو پہنچایا. ان کے پاس وسائل وہ نہیں تھے، ان کے پاس اسباب وہ نہیں تھے، ان کے پاس وہ سہارے نہیں تھے جو سہارا ایک حکومت کے پاس ہوتا ہے. محدثین نے علم حدیث کو جمع کرنے کا جو کام کیا، یہ کسی مسلمان حکومت کے زیر سائے نہیں کیا. امام بخاری نے خود اپنی بنیاد پہ کیا ہے، امام مسلم نے خود اپنی بنیاد پہ کیا ہے، انہوں نے کسی سے مدد نہیں مانگی. اسی طرح ہر دور میں علماء جو چلے ہیں اور اولیاء کرام جو چلے ہیں، انہوں نے کسی سے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے وقت کے خلیفہ نے پیشکش کی. جیسے مثال کے طور پر سری نگر کا علاقہ ہے، یہ پورا علاقہ آپ کو جاگیر میں دے دیں گے. انہوں نے کہا ہے آپ کو مبارک، ہمارا کام ان بنیادوں پہ نہیں چل رہا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق، جو محبت، جو عقیدت ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق، اس محبت، اس عقیدت کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور ہماری اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور جتنے فتنے چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.